اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ.
سبحان
نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا.
سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اللہ والوں کے حالات و صفات اور ان کے کردار کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اپنانے کے حوالے سے ترغیب کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنا لے. آج موضوع ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، کرامات، حالات پر انشاءاللہ بات کریں گے. غلام مجید الدین بھائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے خاندان میں ایک بہت ہی اعلیٰ شان رکھنے والے ہیں، اور یوں کہیے کہ یہ بہترین چشم و چراغ ہیں اہل بیت کے خانوادے کے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی سچی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
ان کی سیرت پر آج ہم بات کریں گے. میں کچھ عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک اسے تو آپ کے بہت سارے واقعات ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑے بڑے اولیاء نے آپ کی صحبت اختیار کی، آپ سے اکتساب علم کیا، آپ سے سیکھا، اور روحانی جو درجات ہیں وہ آپ نے طے، یعنی ان بزرگوں نے طے کیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مسلم بزرگ گزرے ہیں. تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی، یہ بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور آ کر عرض کی کہ حضور، چونکہ آپ اہل بیت سے ہیں،
کیا بات ہے،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں.
سبحان اللہ.
اب جب آپ نے سنا تو آپ خاموش رہے، امام جعفر صادق. اچھا، اس طرح اگر کبھی ہمارے ساتھ ہو نا، کوئی ہمارے دو چار فضائل بیان کر کے ہمیں پھول وول لگا کر کوئی بات کرے، تو پھر ہم تھوڑے سے مزید جو ہے ہمارے کالر اونچے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ہاں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں میرا مشورہ یہ تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق نے جو بھی سنا تو خاموش ہو گئے. اب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
کیا بات،
آپ مجھے نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، ارشاد کیجئے. اب ذرا کمال دیکھیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بھائی، مجھے یہی تو خوف لاحق ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی.
اللہ،
کیونکہ
اللہ،
نجات کا تعلق نصب پر نہیں، ابھی عاجزی فرما رہے ہیں، نجات کا تعلق نصب پر نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے.
سبحان اللہ.
اب جب یہ آپ نے آج اتنا عز و انکساری والا جملہ کہا، تو سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت عبرت ہوئی، اور اللہ تعالی سے اس وقت عرض کیا کہ یا اللہ، جب اہل بیت پر خوف کا یہ غلبہ ہے،
اللہ،
تو میں کس گنتی میں ہوں اور میں کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں.
بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا
ہے، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی داڑھی کو پکڑا. داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ داؤد کی کیا مجال
ہے
کہ جب یہ اتنے بڑے امام ہو کر خوف خدا، اتنا خوف خدا رکھنے والے ہیں، تو اے داؤد تیری کیا مجال کہ تو اپنی عبادت پر ناز کرے. یعنی کتنا بڑا میسیج ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن مقدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ انبیاء کی نسل میں سے ہیں،
اللہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل میں سے ہیں، یہ صرف ان کا چہرہ بتاتا ہے، کیا نور ہوگا چہرے پر، اور پھر آپ کے علم کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ تو حضرت داؤد طائی امام اعظم کے شاگرد ہیں، خود ان کے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اکتساب فیض کیا، دو سال کا عرصہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا اور اس علم پر اتنا ناز تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ دو سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔
اللہ اکبر۔
اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں محسن بھائی، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔
بالکل ہم گنتی میں نہیں، دوسرا یہ کہ چلیں یہاں عاجزی و انکساری کہہ کر ہم، یہ بڑوں کا کام تھا اور بزرگوں کا انداز تھا، یہ کہہ کر تو شاید،
ہاں وہ تو بہت اچھے لوگ تھے، بہت بڑے
آدمی تھے، ہم تو ویسے نہیں بن سکتے، مگر یہاں جو سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیں دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں عالم ہیں، دونوں جو ہے وہ دین کا درد رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں اور فکر آخرت کرنے والے ہیں۔ اب ان کے اس انداز کو امام جعفر صادق کے انداز رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھ کر، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا، عبرت اور قیامت کی جو وہ ہولناکی کا تصور، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم جو بزرگوں کے دن مناتے ہیں نا غلام الدین بھائی، یہ صرف ایسے ہی خالی کھیر پوریاں کھانے کے لیے، صرف جو ہے وہ گھر میں لنگر کا اہتمام کر لینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے، برکت کا باعث ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سال ثواب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، مگر خاص یہی ہے ان بزرگوں کے جو واقعات ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو بیان کریں، اب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ان کے خوف خدا کو اور عاجزی انکساری کو، اور پھر واضح اچھا نصیحت بھی کر دی نا اس میں،
بالکل
نصیحت کتنی پیاری کی ہے، مجھے خود اس بات کے جو نا ڈر ہے کہ نصب کام نہیں آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے، اچھا
حالانکہ نصب کام آئے گا،
بالکل کام آئے گا،
یہ عاجزی تھی نا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب کے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نصب کے، میرے رشتے کے کہ وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا،
اللہ
اور اللہ تعالیٰ تو نسبت کی وجہ سے بخشے گا۔
سبحان اللہ،
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا نا کہ آپ کا نام ہے فاطمہ،
جی
جس کا مطلب ہے جہنم سے دور، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کو بھی جہنم سے دور کر دے گا۔
کیا بات ہے، یہ جو آپ گفتگو کریں یہ بھی بڑی جو نا اہم ہے،
جی
بعض لوگ اس طرح کے فرامین، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ نسب کام نہیں آئے گا، اس طرح کے جو فرمان ہے، اس طرح کے فرامین سے وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ بھائی نسبت اور نصب سے کیا ہوتا ہے، تو عمل کام آئے گا، تو دیکھیں عمل کی اپنی اہمیت ہے، نصب کی اپنی اہمیت ہے جو آپ نے بیان کیا، تو ہمیں تو ان کی نسبتوں پہ ناز ہے، اور یہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، تو جب ان کے امتی ان کی شفاعت پر بخشے جائیں گے تو ان کے خانوادے کی، ان کے اہل بیت کی، اور ان کے جو شہزادے ان کی تو کیا شان ہے،
ان کے صدقے اللہ تعالیٰ بخشے،
بالکل ان کے صدقے ہماری بخشش ہوگی۔ اچھا یہ جو ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ انشاءاللہ بیان کریں گے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کیا؟
یہ تابعی ہیں۔
اچھا تابعی،
اور تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت حاصل کی ہو، تو یہ بھی تابعین میں سے ہیں، اور تابعین میں بھی بڑا مقام ہے،
یعنی
علمی مقام ایسا زبردست ہے آپ کا کہ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں،
سبحان
اللہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، سفیان بن عیینہ، پھر خود امام اعظم
محدث ہیں،
یہ محدث ہیں، پھر خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے علماء جید اپنے وقت کے ولی، وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں آ کر وہ یہ عرض کرتے تھے حضور ہمیں نصیحت فرمائے،
اللہ
حضور ہمیں نصیحت فرمائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ بھی بارگاہ عالی میں آئے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، صدیق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، جو شجرہ ہے یعنی سچے کی سچائی کا صدقہ، یہاں صادق سے مراد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، کہ یا اللہ ہمیں بھی اسلام میں سچا کر دے، ہمیں سچا کر دے، تو صدیق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، تو آپ کی بارگاہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے، کہا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیں، آپ نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمائے اور تم ان نعمتوں کو باقی رکھنا چاہو تو اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، کہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم،
سبحان اللہ،
کہ اگر تم شکر کرو گے، احسان مانو گے، تو اللہ تمہاری نعمتیں بڑھائے گا،
سبحان اللہ،
کتنی پیاری نصیحت ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اچھا شکر کرنا ایک یہ بھی ہوتا ہے محسن بھائی، کہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، آپ الحمدللہ، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، اور اس سے بڑھ کر شکر جو ایک زبردست قسم کا شکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی حفاظت کریں, اس نعمت کی قدر کریں, اور یہ ڈر لگا رہے جو نعمتوں کے قدر دان ہوتے ہیں نا, ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے
زائل نہ ہو
جائے, کہیں ہم سے چھن نہ جائے, ہم سے چھن نہ جائے. ایک موٹی سی مثال اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں, آنکھ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے,
بہت عظیم.
اس نعمت کا شکر تو ایک یہ بھی ہے کہ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ تو نے مجھے بینائی سے سرفراز فرمایا, مجھے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی, اور ایک نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کا استعمال ہو, اور پھر اس کی حفاظت کا ذہن ہو کہ کہیں مجھ سے یہ نعمت زائل نہ ہو جائے. صرف چند سیکنڈ اگر ہم آنکھیں بند کریں نا, یہ دنیا اندھیری ہے.
اللہ
تو ایک نعمت کی مثال ہے, ورنہ ہمارے جسم میں بے شمار نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال اس کی نعمت ہے, اولاد دی تو اولاد اس کی نعمت ہے,
بالکل.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا تو گھر اس کی نعمت ہے, نیک بیوی یہ حدیثوں میں آیا کہ نعمت ہے, نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات, محسن بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ ہے کہ ہم اگر نعمتیں حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے, تو نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ایسے کام کرتے ہیں جو اس کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں.
یعنی وہ شکر نعمت نہیں, کفران نعمت,
کفران نعمت ہم کر رہے ہوتے ہیں. نکاح بھی تو ایک نعمت ہے نا, یعنی اس کے ذریعے پاکیزہ اولاد حاصل ہوگی, صدقہ جاریہ والی اولاد حاصل ہوگی, لیکن اس نکاح کی تقریب سعید میں جو کہ سنت مبارکہ ہے, اس میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے. تو جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اور شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کا شکار ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے برکت اٹھا لی جائے,
وہ زوال اس کو نعمت کو لگ جائے,
زوال نہ لگ جائے,
نعمت چھین جاتی نا اس کے بعد احساس ہوتا ہے.
دوسری نصیحت فرمائی, کہا کہ اگر رزق میں تنگی محسوس کرو اور تمہیں یہ لگے کہ میرا رزق کم ہو گیا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے رزق ملنے میں, تو پھر استغفار کی کثرت کرو.
سبحان اللہ.
پھر آپ نے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یا اللہ پاک کی بارگاہ میں
توبہ کرو,
اپنے گناہوں کی توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, استغفر اللہ کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں, کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, انہ کان غفارا, کہ بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا,
اللہ اکبر,
ویمددکم باموالی وبنینا, اور وہ تمہارے مالوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے,
کیا بات ہے,
ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہارا, وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا, تمہارے لیے نہریں بنائے گا. تو استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے.
یعنی یہ جو امام جعفر صادق کا ارشاد ہے آپ نے ذکر کیا, اس پر انہوں نے بطور دلیل قرآن پاک کی آیت, اور کتنی شاندار آیت ہے, اس کو سن کر ہی ایمان تازہ ہو جائے. امام جعفر صادق کی اس طرح کی بہت سارے ارشادات ہیں,
انشاءاللہ
کچھ میں بھی مزید عرض کروں گا. کچھ کال دے لیتے ہیں جی, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
میرا یہ سوال ہے, یہ بتائیں کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ادب دل میں قائم رہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ان کے تذکرے کو سننا چاہیے, ان کے حالات کو پڑھنا چاہیے, ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے کہ جو اللہ والوں کے ادب, اللہ والوں کا نام ادب سے لیتے ہوں, ان کا تذکرہ ادب کے ساتھ کرتے ہوں, ان کی سیرت و کردار کو بیان کرتے ہوں. جب اللہ والوں کا ذکر ہو تو ان کو مزہ آتا ہو, وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہوں, یہ اللہ والوں کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے سلسلہ اللہ والے ہیں, اس سلسلے میں آپ جب شریک ہوں گے تو یقیناً اللہ والوں کی محبت بڑھے گی. اب جیسے آج ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سن رہے ہیں, تو پہلے بھی محبت تو تھی, مگر شاید اس سلسلے کو پورا دیکھے تو ان کی بڑی مزید محبت ہمارے دل کے اندر بڑھ جائے. تو اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنا سننا اور ایسی صحبت میں بیٹھنا جہاں اللہ والوں کے ادب کی گفتگو کی جائے, ان کی تعظیم کی جائے, انشاءاللہ.
یہاں پر اللہ والوں کی اگر صحبت اختیار کر لی جائے, یعنی جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ بقیہ دو چیزیں خود ہی حاصل ہو جائیں گی.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
یعنی اگر جو اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا, پھر اس کو اللہ والوں کی سیرت پڑھنے کا بھی موقع ملے گا اور ان سے محبت بڑھے گی. جب یہ مل گئی تو انشاءاللہ ہم بھی اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں.
یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. اولیاء کرام کی ایک گھڑی بھر کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بے ریا یعنی اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے, کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر تو اخلاص کا پتہ چلے گا اور حالات کا اپنی کیفیت کو جانچنے کا پتہ چلے گا. کیونکہ بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمایا ہوتی ہے کہ وہ کشف کے ذریعے جان لیتے ہیں اس کے دل کے اندر کیا ہے, اور پھر دل کی کیفیت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اچھا اسے بھی نہیں پتا ہوتا سامنے والے کو کہ اللہ والا کیا کر رہا ہے, وہ دعا کر کے جو ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کو تبدیل کرتے ہیں, اور پل بھر میں جو ہے وہ اس کا نظام بدل جاتا ہے.
یہ کرام کی شان بڑی نیرانی ہے. یعنی اگر وہ دعا بھی نہ کریں بیٹھے ہوئے,
سبحان اللہ,
اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں, تو بندہ دیکھنے والا خود اس کی دنیا جو ہے نا دل کی دنیا بدل رہی ہوتی ہے,
بلکہ وہ ہے نا حدیث پاک جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے,
اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے.
سبحان اللہ, سبحان,
یہ ایک علامت اور ایک تعریف ولی کی بیان کی گئی ہے. تو واقعی اولیاء کرام کی صحبت بہت ضروری ہے, خواہ وہ ظاہری حیا سے متصف ہوں, وہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہوں تو ان کی صحبت میں حاضر ہوا جائے, یا پھر بعد وصال ان کے مزار پر حاضر ہوا جائے, ادب کے ساتھ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, بڑا فیض ملتا ہے.
بالکل,
بلکہ سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مزار ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, جہاں سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب کے مزار سے وہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں جس کی مثال نہیں.
اللہ اکبر, ماشاء اللہ. کال دیجیے گا.
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ سنا دیں تو بہت بہتر ہوگا.
اللہ اکبر, انشاءاللہ غلام محی الدین بھائی سنائیں گے. ایک اور کال جب تک دے دیں آپ.
میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا پورا نام یہی تھا یا نام جعفر تھا, تو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
کیا بات ہے, آپ کا نام جعفر تھا, صادق آپ کا لقب تھا. اعلیٰ حضرت نے جو اپنے شعر میں شجرہ شریف میں نہیں صدق صادق کا تصدق, تو صادق آپ کا لقب تھا, آپ کی سچائی اور آپ کی ظاہری باطنی پاکیزگی, سبحان اللہ, اس لیے آپ کو صادق. تو یہ اتنا یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کا مشہور لقب تھا کہ وہ نام کے ساتھ بالکل مرچ ہو گیا. جعفر صادق جب بھی نام لیا جائے گا وہ ملا کر, خالی جعفر شاید لوگ کہیں تو سمجھیں گے نہیں کن کا ذکر ہو رہا ہے, تو جب یہ ذکر کرنا ہو تو جعفر صادق کہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل.
آپ کے والد محترم کا بھی تو یہ اسی طرح کا نا, نام آپ کا ہے محمد مگر لیکن آپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا باقر. باقر کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا.
اللہ,
انہوں نے علم و حکمت کے چشمے کھول دیے, اس کے رموز و اسرار جو تھے خزانے تھے اس کے منہ کھول دیے, سب سے بڑے علم والے تھے. اچھا, امام زین العابدین
تو
ان کے دادا جان ہیں, امام جعفر صادق. آپ کا نام تو علی اوسط ہے لیکن آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ مشہور ہو گیا زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت. حالانکہ آپ کا نام ہے علی اوسط لیکن آپ کا وصف اتنا مشہور ہو گیا عبادت کرنے کا کہ آپ کو زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے.
تو اعلیٰ حضرت کا شعر نا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ان اس خاندان کی تو کیا ہی بات ہے کہ ان کے تو ہر ہر فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال درجات اور برکات سے نوازا ہے, ان کی برکت اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے. سخاوت کی بات ہوئی ہے امام جعفر صادق کی, آپ کچھ
امام زین العابدین سے شروع کرتے ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ,
تذکرہ ہے خانواد ہے,
سبحان اللہ, آپ سینکڑوں گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے
امام زین العابدین.
امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, اور کتابوں میں غالباً 500 کا ذکر ہے, 500 گھروں کی کفالت کرتے تھے. ان کا راشن پانی کا ذمہ اپنے اپنے اوپر لیا ہوا تھا.
کیا بات,
اب 500 گھروں میں رہتے کتنے ہوں گے, اگر ایک گھر میں بھی 4 افراد لگائیں تو پھر یہ کہاں تک تعداد پہنچتی ہے. اچھا, اب کفالت کرنے کا, ان کی مدد کرنے کا انداز کیا تھا محسن بھائی؟
جی,
کہ رات کی تاریکی میں ان کے گھر کے دروازے کے آگے وہ راشن موجود ہوتا.
اللہ,
صبح لوگ اٹھتے دروازہ کھولتے تو راشن نظر آتا, اب لے لیتے. یہ کئی سالوں تک راہ سلسلہ,
یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون دے کے جاتا,
کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ مدد کر کون رہا ہے, یہ راشن کا, یہ کھانے پینے کا انتظام کون کر رہا ہے, کس کی طرف سے. کئی سالوں تک یہ سلسلہ رہا. قربان جائیے اس گھرانے پر, ان کی سخاوت پر, سخاوت بھی جہاں ناز کرے.
اے اے,
ایسے سخی تھے مصطفیٰ کے گھرانے والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے. اہل بیت کی تو کیا شان ہے. اب یہ بات کب پتہ چلی؟ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا.
اللہ,
پھر یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ان سینکڑوں گھروں کی کفالت کرنے والے, ان کی مدد کرنے والے, ان کو راشن وغیرہ کا سامان مہیا کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ امام زین العابدین. تو وراثت میں ان کو سخاوت ملی ہے, لجپال گھرانہ ہے.
یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت مولا مصطفیٰ رضی اللہ عنہ, پھر یہ تو سخاوت کرنے والے لوگ ہیں, اور انہی کے صدقے تو ہم کھا رہے ہیں
الحمدللہ,
انہی کے ٹکڑوں پہ تو
کھاتے رہیں گے انشاءاللہ, ہماری نسلیں کھائیں گی
انشاءاللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا.
لیث بن سعد جو ہے ان کا بیان ہے, یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پانے والوں میں سے.
ٹھیک ہے,
یہ کہتے ہیں کہ میں ابو قبیس پہاڑ جو مکے کے قریب ہے, بالکل کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہے, یہاں پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی صفاتی نام سے اس کو پکار رہا ہے.
جی,
یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ کہتے کہتے سانس ٹوٹ جاتی ہے.
اللہ,
پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کی تکرار کرتے کرتے سانس ٹوٹ جاتی ہے. پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم, یا حیو یا حیو یا حیو, اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مناجات کر رہے ہیں. پھر اچانک انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, یا اللہ پاک میرا انگور کھانے کا دل چاہتا,
اللہ اکبر,
اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں, مجھے دو نئی چادریں عطا فرما.
سبحان اللہ,
اپنے رب سے مانگا. کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ انگور سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے پاس موجود تھا, دو عمدہ قسم کی نئی چادریں ان کے پاس موجود تھیں. انہوں نے وہ چادر زیب تن کی، تھوڑے سے انگور کھانے لگے تو میں بھی قریب چلا گیا، مجھے بھی انہوں نے کھانے میں شریک کر لیا اور کہا کہ کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا.
اللہ، کل کے لیے ساتھ نصیحت بھی،
نصیحت بھی فرمائی، جمع نہیں کرنا. ہم نے تھوڑا سا کھایا اور پھر پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو ایک سائل مانگنے والا صدا لگا رہا تھا اور اس نے کہا اکسینی قساک اللہ یا ابن رسول اللہ قلتم من الجنہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، مجھے چادر دیجئے، میں بے لباس ہوں، مجھے کپڑا دیجئے، اللہ آپ کو جنت کا حلہ پہنائے. اچھا، یہ لیث بن سعد جو ہے، یہ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی امام جعفر صادق سے، بعد میں تو صحبت میں رہے، یہ پہچانے نہیں. تو پھر یہ سائل کے پاس، اچھا جیسی سائل نے سوال کیا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادریں اتار کے اس کو دے دی اور اپنی پرانی چادر زیب تن فرما لی اور وہ نئی چادریں اس کو دے دی. تو لیث بن سعد کہتے ہیں پہلی مرتبہ ملاقات تھی، میں پہچانا نہیں یہ کون ہے. پھر میں اس سائل کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ فرزند رسول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی.
سبحان اللہ،
یہ سخاوت تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی اتنی مدد کرتے کہ گھر میں کچھ باقی نہیں رہا.
کیا بات. اچھا، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا سخاوت کے اوپر، میں ایک انوکھی بات آپ کو بتا
اللہ
ہوں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا کریں جو بھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں،
جی
تو شاید ہم اس کے ساتھ جو کریں اس کا ذکر ہم یہاں نہ کر سکیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یوں ہے کہ آپ کے حوالے سے ایک شخص کی نا تھیلی گم ہو گئی جس کے اندر دینار تھے. اب اس نے الزام لگا دیا امام جعفر صادق پاس کہ معاذ اللہ میری جو تھیلی نا انہوں نے چوری کی ہے. اب جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، اب آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اس تھیلی میں کتنے پیسے تھے، رقم کتنی تھی؟ اس نے کہا 1000 دینار. آپ اسے اس شخص کو اپنے گھر لے کر آئے اور اسے 2000 دینار دیے.
اللہ، 1000
اس نے کہا تھا، کتنے دیے؟
2000 دینار
دیے.
سبحان اللہ.
اب جب اس کو 2000 دینار مل گئے تو اس کی جو کھوئی ہوئی تھیلی تھی چند دنوں بعد واپس مل گئی. جب اسے واپس ملی تو واپس وہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور وہ 2000 دینار اس نے امام جعفر صادق کو واپس کرنا چاہے تو امام جعفر صادق نے کمال کا جملہ فرمایا ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے.
اللہ اللہ.
اچھا، وہ امام جعفر صادق کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے الزام لگا دیا تھا. پھر جب لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ فرزند رسول سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو جھوٹا الزام لگایا، دوسرا آپ اس کو عطا فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہوتا ہے، وہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ ٹھیک ہے، وہ جو قانونی تقاضے اور وہ عزت کا جو معاملہ اپنی جگہ ہے، مگر جو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا ظرف کتنا کمال کا تھا، حلم، بردباری، سبحان اللہ، کہ ان کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا. وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یہاں پھر یاد آ گئے کہ آپ کو بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا کہ وہ آپ کی ایک لونڈی سے وہ پیالہ گر گیا پانی کا اور جو چہرے پہ آپ کے جو نشان آیا، زخم آیا، تو آپ نے دیکھا لونڈی کی طرف تو لونڈی سمجھی کہ آج تو میرا جو ہے وہ مجھ پر غصہ کریں گے اور کوئی سزا دیں گے، مگر لونڈی بھی باق کمال تھی شاید. اس نے کہا والکاظمین الغیظ
والعافین عن الناس،
یہ جب پڑھا کہ غصہ پینے والے تو امام زین العابدین نے فوراً فرمایا، یعنی سمجھ گئے، قرآن فہم تھے اور اس کا مزاج جانتے تھے، کہنے لگے میں نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، آپ نے فرمایا معاف بھی کیا. پھر اس نے کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، تو انہوں نے اس نے وہ قرآن پاک کی آیت پوری کی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے. یہاں دیکھیں امام جعفر صادق کو الزام لگانے والے کو آپ 2000 دینار دے رہے ہیں اور جب پتہ چل گیا، واضح ہو گیا لوگوں کے سامنے، پھر بھی واپس نہیں لے رہے ہیں، تو یہ کتنا حلم اور بردباری تھا. اچھا، یہ جو ہے نا حلم بردباری، اس وقت غصہ نہ کرنا، یقیناً یہ چیز وہ ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور
ہو جائیں اور بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. یعنی فل فور ہم اگر کوئی اگر ریئیکشن کرتا ہے اور ہم ایکشن لیتا اور ہم اس کا ریئیکشن دیتے ہیں تو پھر وہ سبب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے. لیکن واقعی اگر کوئی ایک تھوڑا سا صبر کر جائے اور تھوڑا سا غصے کو پی لے، اور یہ ایک فطرت ہے، آپ سے بھلے کتنی بڑی غلطی ہو، آپ کو کوئی سنا رہا آپ تھوڑا مسکرا دیں، یار سوری میری غلطی تھی، معاملہ ختم، سب ٹھنڈا ہو گیا، نہ لایا نہ جھگڑا، کچھ بھی
نہ بھی سکے، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں،
جی جی
جواب نہ دے، ریپلائی نہیں دیں گے تو شاید وہ معاملہ حل ہو جائے گا. اس پر مجھے ایک اسلام بھائی کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ وہ غصے کی حالت میں نا، بسا اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے کہ کوئی جو ہے وائس کرتا ہے تو وائس میں جو نا اس طرح کی گفتگو جس سے جو نا مزاج میں اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر ہم اسی وقت ہاتھوں ہاتھ ریپلائی کرتے ہیں تو اس میں کچھ تلخ جملے بھی آ جاتے ہیں، آواز تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، بعد میں پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا.
صحیح بات.
اچھا، اس وقت اگر ریپلائی نہ کریں، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا جوش ہوتا ہے، تھوڑا رک جائیں، رکنے کے بعد جب آپ اس کی بات کو دوبارہ سن کے ریپلائی کریں گے تو شاید آپ کی گفتگو کا انداز تبدیل ہوگا اور جو لڑائی بڑھنے والی ہوگی وہ لڑائی کم ہو جائے گی.
اس سے میں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. یعنی تھوڑے سے جملے آپ
فیصلہ نہیں کر سکتا نا.
فیصلہ بلکہ یہ منع ہے کہ غصے کی حالت میں تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے.
جی
غصہ عقل پر غالب ہو جاتا ہے. پھر جو کرنا ہوتا نہیں کرنا ہوتا وہ ہو جاتا ہے. تو غصے میں نہ ریپلائی دیا جائے نہ فیصلہ کیا جائے.
صحیح.
بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا حلم عطا فرمائے.
یہ مسئلہ ہے نا غصے کے وقت یاد بھی نہیں رہتا نا, تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں حلم و بردباری دے, اور غصے کے وقت ہمیں یہ ہماری یہ کیفیت ہو کہ ہم سمجھنے کی سوچنے کی کوشش کریں. آپ سے مزید کچھ سنتا ہوں, انشاءاللہ کچھ کال لے لیتے. جی کال دیجیے گا.
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج اللہ والے جو پروگرام سلسلہ مدنی چینل پہ لگا ہے اس میں میرا سوال ہے کہ ولایت کے کتنے درجات ہوتے ہیں اور ولیوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟
اللہ کیا بات ہے. اولیاء کرام کی کتنی اقسام ہے؟ دیکھیں اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام ہے. ویسے تو صدیق اولیاء کا سب سے بڑا درجہ ہے, پھر شہید ہیں, پھر اسی طرح قطب ہیں, ابدال ہیں, اور پھر اس کے نیچے مزید اولیاء کرام کی اقسام آتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں. تو مگر صدیقیت جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی یعنی ایک اونچا درجہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ ولایت جو ہے نا وہ وہبی ہے, یعنی اللہ پاک کی عطا سے ملتی ہے. بندہ جو ہے اپنے عمل سے, اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے ولایت حاصل نہیں کر سکتا. ہاں ولایت کے حصول کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے اپنا ولی بنا لے.
اچھا یہ بھی ہے کہ ولایت کے لیے ولی کے لیے کرامت بھی ضروری ہے.
ہاں یہ ہم
تو اسی کو ولی سمجھتے ہیں جو کرامت دکھائے.
اب ہم
جناب بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائیں ہمارے, اور اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے.
بس ایک تعویذ اچھا مل جائے,
ایک تعویذ اچھا مل جائے حضرت, بس ایک ایسا نظر کر دیں کہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. تو ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے,
سبحان اللہ,
کہ وہ علم والا ہو, اور دوسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو, اس کی مخالفت کرنے والا نہ ہو. بلکہ ایک شخص جو ہے ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. 20 سال کا عرصہ کم و بیش وہ ان کے پاس رہا اور کہا کہ حضور اب میں جا رہا ہوں.
اللہ
کیوں, خیریت کیا ہوا؟ کہا کہ حضور میں تو رہا تھا اس لیے کہ آپ کی کرامتیں دیکھوں گا, لیکن مجھے تو کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی.
اللہ
میں تو اب مزید نہیں رک سکتا تو میں جا رہا ہوں. تو ان حضرت نے فرمایا جو ولی اللہ تھے واقعی, تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے مجھ سے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب دیکھا یا سنت نبوی کا ترک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے کسی سنت کو چھوڑا ہوں؟ کہا کہ نہیں. بولے اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟
گناہ سے بچنے پر استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. یہ جو آپ اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں, چلے ہم امام جعفر صادق کی وہی جو آپ ذکر کر رہے ہیں
جی,
تو وہ استقامت اور کرامت کس کو اور کہیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو میں نے آپ کو 3 کام کرتے ہوئے پایا. یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, یا آپ روزے دار ہوتے, یا پھر آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے. تو یہ اللہ والوں کی, اچھا پھر یہ کنٹینیو ہے نا, کنٹینیو ہے. اور کنٹینیو نیک عمل کرتے رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, نفس پر بڑا گرا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے
آنے والے.
تو تھوڑے دن تو ہم عمل کر لیتے ہیں, اس کو استقامت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے, مگر جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جو ہے عطا فرماتا ہے تو وہ پھر اس پہ استقامت پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو کے معاملات ہیں اس پہ کوئی کمی نہیں آ رہی, بلکہ معاملات بڑھ ہی رہے ہیں. وظائف کے معاملات ہو, نوافل کے معاملات ہو, سورہ یاسین کی تلاوت ہو, سورہ ملک کی تلاوت ہو, اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی عطا.
اس میں پھر یہ بھی اگر ہم عبادت کی دعا مانگیں, نیک اعمال کی دعا مانگیں, تو اس میں یہ بھی ساتھ ہو کہ استقامت کی بھی دعا مانگیں.
صحیح.
دیکھیں قبض و ضبط یہ ایک اصطلاح ہے کہ کبھی دل چاہتا ہے بھائی نیکیاں کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں, تلاوت قرآن پاک کریں, ایک ہفتے کے بعد دل ہی نہیں چاہتا.
جی جی.
یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے,
دل تو پلٹتا ہی رہتا ہے.
اور دل قلب کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ وہ منقلب بدلتا رہتا ہے. تو بندہ دعا کرتا رہے, دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے.
صحیح.
اور دعا سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں بندہ خشوع خضوع کے ساتھ, توجہ کے ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ نیک اعمال کی توفیق بھی دے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے.
1000 کرامتوں
سے, الفا کرامہ
اللہ,
یہ 1000 کرامتوں سے بہت بڑی ہے استقامت کے جس کو مل جائے. امام حسن مجتبی
رحمت اللہ علیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ مروان ان کو بڑا ستاتا تھا, لیکن آپ بڑی حلم کے ساتھ, صبر کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اس کو جواب دیتے. جواب کیا دیتے؟ اس کو کوئی تعرض نہیں کرتے, اس سے آپ خاموش رہتے, صبر کرتے. جب آپ کا وصال ہوا نا, جب آپ کی شہادت ہوئی, آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا, تو یہ مروان آپ کے جنازے پر آ کر رویا
اللہ
اور کہا کہ میں نے ایسے شخص کو تنگ کیا تھا جو اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس پہاڑ سے بھی زیادہ استقامت والا تھا.
اللہ
ایسی استقامت تھی. اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا یہ بھی جو ہے نا ہمارا ذہن بعض اوقات ادھر ادھر ہو جاتا ہے, جب ہم اللہ والوں کی صحبت حاصل کرتے رہیں گے نا یقین مانیں یہ ایسے استقامت کے ساتھ مطلب اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کے, بندہ دیکھ کر استقامت حاصل کرتا ہے. یعنی ان کی صحبت سے صرف جو ہے نا بندہ لے رہا ہوتا ہے مجھے بھائی ہر کام وقت پر کرنا ہے, عبادت وقت پر کرنی ہے, کوئی نماز قضا نہیں کرنی, تلاوت قرآن مجید کا معمول میں نے اپنانا ہے. خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے, ایک قرآن پاک شام کو ختم کرتے, اور ہر ختم کے بعد آواز آتی ہم نے تیرا قرآن پڑھنا قبول کیا. ہمیں تو محسن بھائی مہینے مہینوں گزر جاتے ہیں, مہینوں اور ہو سکتا ہے سالوں بھی گزر جائیں, کیونکہ رمضان تو ہمارا کمانے میں گزر جاتا ہے. بعض اوقات رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی قرآن پاک کھولنے کی. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میں جس قرآن پاک پر ایمان لایا اور جس کو پڑھنا نماز میں فرض کر دیا گیا اس کو پڑھنے کی میرے پاس توفیق نہیں ہے, اور پھر اس کو سمجھنا بھی تو ہے. جو نصاب حیات ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کو پڑھ کر ساری برکتیں ملیں گی رحمتیں ملیں گی, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے.
یہ جو آپ استقامت پر بات کر رہے ہیں نا, تو میں چاہوں گا لگے ہاتھوں کہ اس دور میں بھی ہم استقامت حاصل کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ استقامت کے دروازے بند ہیں. اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکات المعالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے, یہ اپلیکیشن بھی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawataslami.net پر جا کر ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس اپلیکیشن کے ذریعے مینیول رسالہ لے کر اس کو پڑھیں, پڑھ کر ان اعمال کا جائزہ لیں, روزانہ اس کے جو ہے کھانوں کو پور کریں. جی یہ بھی جو ہے نا وہ
استقامت کے ساتھ کریں.
ہاں اصل میں یہی ہے نا کہ یہ اس کا جو رسالے کو پور کرنا اس پر استقامت حاصل کر لے, بس
بقیہ چیزوں پر
باقی چیزوں پہ استقامت مل جائے گی, حاصل ہو جائے گی. بس جتنا بھی نفس منع کرے نا یہ نیک اعمال کا رسالہ یہ پور کرنا شروع کر دے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو نیک اعمال پر استقامت ملے گی. ہم نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں, اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہیں جا رہے تھے تنہائی میں تھے, تو راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ جا رہا
سبحان اللہ.
تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے, چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہو گیا.
سبحان
اللہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اچھا پھر جب آپ نے وہ زیب تن کر لیا, لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے میں لگا ہوا ہوں اور آپ کا شریک ہوں, لہذا آپ اپنا پرانا لباس تو مجھے دے دیجئے. آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا. یہ آپ کی سخاوت بھی, اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کی برکت بھی, اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی. تو یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کا انداز ہے, یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھ,
اور پھر یہ دنیا سے بھی دیکھیں ان کا کیسا ہوگا. یعنی جو مانگنا رب کی بارگاہ میں, جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا کہ یا اللہ مجھے چادر عطا فرما, مجھے انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے, یہ تو ہم یعنی اس طرح کی چیزیں تو ہم اپنے گھر والوں سے مانگتے ہیں
جی,
یا جناب اپنے شیٹ سے بولیں گے پیسے دے دو کچھ میں کروں. یعنی اس طرح کے جملے جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں بظاہر, کہ بھائی مجھے کپڑا چاہیے, لباس چاہیے, مجھے سوٹ چاہیے, مجھے جوتا چاہیے, اس طرح
کو اگر چیزیں امام جعفر صادق نے فرمایا, اگر ہمارے زمانے میں کوئی لوگ اس کو بولے پاگل والا,
یار کیا بات ہے بھائی,
اللہ کی مانگ صحیح کر رہا ہے نا
جی بالکل,
مگر ٹھیک ہے اسباب اپنی جگہ ہے, مگر جو آپ توکل کی بات کر رہے ہیں وہ بہت,
توکل آپ دیکھیں کہ یہ مطلب ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے, اللہ یہ مجھے چاہیے, ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے سوال کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ان کا کامل. ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں. ایک دہریہ,
اللہ
بڑا پیارا واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دہریہ آیا جو اللہ کے وجود کا منکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے. بولے کبھی طوفان سے سامنا ہوا ہے؟ ہاں. بولے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بس کشتی کے پرخچے اڑ گئے, میں تختے پر آ گیا, تختے پر اب لٹکا ہوں. اور پھر بولے اس کے بعد کیا ہوا؟ بولے پھر اتنی زور کا طوفان تھا تختہ بھی چلا گیا.
اللہ اکبر.
بولے پھر؟ بولے پھر بس اب تو موت میرے سامنے تھی. تو کہا کہ لیکن پھر بھی مجھے یہ امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا.
اچھا
میں بچ جاؤں گا. بولے یہ امید کیسے آ گئی؟ بھائی کشتی چلی گئی, تم تختے پر آ گئے, تختہ نہ رہا, کشتی نہ رہی, تختہ نہ رہا, اب تو موت ہے, اب تو پانی پر ہو اور موت ہے سامنے. کہا کہ نہیں پھر بھی مجھے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا. کہا کہ وہ جو امید تھی نا تمہارے دل میں اس کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے.
سبحان اللہ.
اس امید کو تیرے دل میں لانے والا میرا رب ہے جس امید پر تو زندہ تھا اور ابھی میرے سامنے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں.
رب کی معرفت بھی کیسے کراتے ہیں نا, کیسی گفتگو, کیسا انداز ان کا.
عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی ان کا بھی ذکر خیر کر لیتے ہیں.
یہ
غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشید, یہ خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. رستے میں جو ہے دیکھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگ آگ کے پاس بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے, مجوسی تھے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان سے آگ لے کر آ جاؤ, ہم تھوڑا کچھ پکا لیں, کچھ گرم کر کے کھا لیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ تمہیں کیسے دے دیں, اس کو تو ہم مانتے ہیں, اس کو جانتے ہیں, اسی پہ مرتے ہیں, تو یہ ہم تمہیں کیسے دے دیں. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشید خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کون ہے؟ بھائی ہمارا خدا ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. کہا کہ پھر اس میں ذرا ہاتھ ڈالو, تمہارا ہاتھ جلے گا کہ نہیں؟ ہمارا تو ہاتھ جل جائے گا. آپ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور آگ میں داخل ہو گئے.
اللہ اکبر.
آگ نے چھوا تک نہیں اور یہ دعا کرتے ہوئے گئے, یا اللہ اس آگ کو گلزار بنا دے جیسا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کی گئی. اور آپ اس آگ میں تشریف لے گئے, آگ نے چھوا تک نہیں, یہاں تک کہ بچے کو بھی کچھ نہیں ہوا, اور لا کر جو ہے سامنے ان کے بچے کو ان کے ہاتھوں میں دیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے.
سبحان اللہ.
جو اس آگ کو بھی جلنے سے روک دے.
واہ واہ.
جو اس آگ کو جلنے سے روک دے وہ رب ہے اور اسی رب پر میں ایمان لاتا ہوں. وہ سارے مجوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں.
اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کیسا ادراک کرواتے ہیں اللہ والے, اور اللہ والوں کا کہ یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بندے کو جو ہے نا اس کی مزاج کے مطابق سمجھا کر.
معرفت ہوتی ہے نا ان کے پاس, معرفت جس کے پاس ہوگی اس کے پاس آنے والا عارف ہی بنے گا.
بالکل عارف.
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنے گا, ایمان لانے والے بنے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم حاصل کریں, ہم بھی بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے. نماز کو اگر دیکھیں تو نماز کا صحیح طریقہ ہمیں نہیں آتا. بعض لوگ وضو میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, غسل میں, مطلب بندہ اپنی عبادت جو اس پر فرض کی گئی ہے اس کا اہتمام تو صحیح کرے, اس کے بارے میں تو سیکھے.
صحیح.
یہ نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور گناہ ملتا رہے گا. اس کو ہمیں سیکھنا ہے.
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, تو ہمیں فرض علم کم از کم حاصل کرنے چاہیے. ایک اور کال لے لیتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی
میں زاہد علی عطاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام اللہ حوالے بہت پیارا پروگرام ہے ماشاء اللہ. اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اب تک 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی فاتحہ کرتے آئے تھے, لیکن اب الحمدللہ جب سے مدنی چینل دیکھا تو تب سے ہم 15 رجب المرجب کو کنڈوں کی فاتحہ کرتے ہیں. تو حضور سوال یہ ہے کہ 22 رجب کو یہ کنڈوں کا رواج کیسے شروع ہوا؟
اصل میں یہ کیسے شروع ہوا تو اس کا تو پتہ نہیں ہے, مگر دیکھیں مسلمان جب بھی اسال ثواب کرے گا اسال ثواب کرنا درست ہے, 22 کو کرے, 21 کو کرے, 15 کو کرے, رجب میں کرے یا نہ کرے, کسی اور مہینے میں کرے, کوئی حرج نہیں ہے. 15 رجب چونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے, اس دن آپ کا وصال ہوا تھا, اس لیے 15 رجب ہی آپ کا عرس منایا جاتا ہے. باقی اگر کوئی 22 کو کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ اسال ثواب جب بھی کیا جائے درست ہے. دیر آئے درست آئے کوئی بات نہیں. اگر بالفرض 15 اچھا کوئی غلط تو کوئی بھی نہیں کر رہا, وہ 22 والا بھی غلط نہیں کر رہا, 15 والا بھی غلط نہیں کر رہا, 11 والا بھی غلط نہیں کر رہا, اور جو اسال ثواب کو درست مانتا ہے نہیں کر رہا وہ بھی کوئی غلط نہیں کر رہا, حرج نہیں ہے. تو لہذا 15 کو کریں یا 22 کو کریں کوئی حرج نہیں, مگر 15 چونکہ آپ کا یوم عرس ہے, اور ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس دن اس بزرگ کا وصال ہوا تھا اسی دن ہم اسال ثواب کا خاص اہتمام کرتے, اس لیے کہ اس دن وہ اپنے رب سے, اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے, تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ خوشی و رضا کا دن تھا. تو اس دن ہم ان کو اسال ثواب زیادہ کریں گے تو اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنیں گے, انشاءاللہ ہمارا ابھی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں, آپ نے فرمایا کہ 2 سال آپ کی خدمت کی اور کہا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ کی زندگی میں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اچھا یہ بھی امام اعظم کا اپنے استاد سے محبت,
محبت اور ادب,
یہاں پہ ادب اور استاد کی تعظیم جو بھی ہم کہیں, تو ہم نے جس سے سیکھا ہے نا اس کا ادب ہمیں پوری زندگی کرنا.
بالکل
ٹھیک ہے. تو یہ ایک مدنی پھول ہے.
ایک ادب کا یہ بھی تھا کہ اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کوئی سوال پوچھتے نا آپ سے, آپ کو آتا ہوتا.
اللہ
کہتے حضور آپ بہتر.
اللہ کیا بات.
ادب کی وجہ سے آپ کو آتا تھا, لیکن آپ پھر بھی جواب نہیں دیتے استاد کے ادب کی وجہ سے، کہتے حضور آپ بہتر جانتے ہیں، حضور آپ بہتر جانتے ہیں،
کیا بات،
یہ امام اعظم کا ادب تھا۔
تو اب امام اعظم کا تذکرہ ہو رہا، تو ایک مرتبہ آپ رحمتہ اللہ علیہ خدمت میں حاضر تھے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ دانش مند عقل مند کی کیا تعریف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی کہ حضور جو بھلائی اور برائی میں فرق کر سکے وہ دانش مند ہے، وہ عقل مند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام جعفر صادق نے فرمایا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتا ہے، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ ان کو تکلیف نہیں دیتے، اور جو انہیں تکلیف دیتا ہے وہ اسے کاٹ کھاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک حضور یہ فرمایا استاد صاحب کہ آپ فرمائیے کہ دانش مندی اور عقل مندی کی علامت کیا ہے؟
سبحان اللہ،
جواب دیا امام جعفر صادق نے کہ آپ نے فرمایا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کر لے۔
واہ واہ،
تو یہ امام جعفر صادق کا حکمت بھرا جواب تھا، یعنی ہمارے کام سامنے دو چیزیں ہیں اور دونوں میں خیر ہے، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں فائدہ ہے۔ مثال کہتے ہیں دنیاوی طور پہ دیکھ لیں کہ ایک جگہ ایک کا چیز بیچنے میں کا اتنا نفع، دوسری جگہ بیچنے کا دوسرا اتنا زیادہ نفع ہے، تو یقیناً عقل مند وہی ہوگا کہ جو زیادہ والا نفع کہے گا۔ تو اب دو میں سے جو زیادہ ثواب والا ہے، زیادہ بھلائی والا ہے، زیادہ بہتری والا، اس کو اختیار کر لے۔ اچھا، کہیں اگر پریشانی، عظیمت اور رخصت جو ہے نا، یہاں رخصت والی بات ہے، جو مصلحتاً کم درجے والے کو لیا جائے، جیسے وہ حالت مخمصہ والی کوئی کیفیات ہے یا حالت اکرا والی جو کیفیات ہے، وہ سارے مسائل ہیں۔ تو یہ اتنا حکمت بھرا جواب تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق کی حکمت و دانائی کیسی تھی، آپ کس کمال کے درجے کے عالم تھے، اور کتنی بہترین اور نپی تلیے پیاری گفتگو فرماتے تھے۔
مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں،
سبحان اللہ،
کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نصیحت فرمائے،
اللہ اللہ،
حضور کچھ ارشادات فرمائے، حضور کچھ ملفوظات عطا فرمائے۔ آپ کے بڑے پیارے ملفوظات ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے کی صحبت سے بچ، کبھی بھی جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ ہاں، اس کی اصلاح کرنا الگ بات ہے، اصلاح کریں، جھوٹے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ فاسق کی صحبت سے بچو، فاسق کے مولین کی صحبت سے بچو کہ وہ تمہیں دین سے دور کر دے گا۔
اللہ اکبر،
ہمیں ان کی اصلاح ضرور کرنی ہے، لیکن ان کی صحبت کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو پہلے پکا کرنا، پھر ان کی اصلاح کرنی ہے۔ پتہ چلا کرنے گئے تھے اصلاح اور خود انہی میں شامل ہو گئے۔
جی جی جی،
تو فرمایا کہ فاسق کی صحبت سے بچو، اچھا بے وقوف کی صحبت سے بچو،
صحیح،
کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے،
یہاں بھی نقصان تمہیں
نقصان پہنچا دے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح فرمایا دنیا داروں کے لیے کہ جو دنیا سے لو لگا کے رکھتے ہیں، وہ پھر دین کی طرف بالکل ان کا آنے کا رجحان نہیں ہوتا یا ان کو فرصت نہیں ملتی، 24 گھنٹے دنیا 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 دنیا۔ تو آپ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا کو یہ حکم دیا کہ اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر،
سبحان اللہ،
اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔
اللہ،
اتنا بہترین فرمان ہے نا یہ محسن بھائی، اور یہ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے، اپنے تئیں اور جو سن رہے ہیں سب کے لیے عبرت ہے اس میں، کہ اگر ہم جتنا دنیا کے پیچھے جائیں گے، اور وہ دنیا کون سی مضمون ہے؟ وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے،
جی،
فرائض و واجبات کی پابندی سے روک دے، وہ دنیا مضمون ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا کے پیچھے جائے گا، دنیا کی خدمت کرے گا، یہ دنیا اس کو تھکا دے گی، لیکن جو اللہ پاک کی خدمت کرے گا،
اللہ کے دین
دنیا
کی عبادت کرے گا،
وہی اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو فرمایا کہ یہ دنیا اس کی خدمت کرے گی،
سبحان اللہ، یعنی اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ اور یعنی وہ دنیا کو جتنا آپ دنیا سے دور بھاگیں گے، دنیا آپ کے قریب آئے گا۔ کہنا تو بڑا آسان ہے غلام،
کرنا بڑا مشکل ہے،
کرنا بڑا مشکل،
لیکن کرنا پڑے گا حضور
آج کل کے اس دور میں نا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی شاید سوچ رہے ہو کہ یار باتیں تو بڑی بڑی ہیں، تو وہ کہتے نا وہ دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، اگرچہ باتیں کروڑوں نہیں اربوں کی ہیں باتیں، اور ان اربوں کی باتوں کو ہمیں لینا ہے، اور ہمیں دنیا داری سے بچنا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بھی کچھ آخری لمحات ہی چل رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ بڑے وجیہ تھے، بڑا آپ کا مقام تھا، تو ایک مرتبہ خلیفہ نے اپنے بیٹوں کو رات میں حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو، میرے پاس لے کر آؤ، تاکہ میں انہیں معاذ اللہ قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص گوشہ نشین بن چکا ہو، اس کو قتل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں، مصلحت کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن خلیفہ جو ہے وہ بہت غصے میں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے حکم کی تعمیل کرو، اور تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا، تو خلیفہ نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے اپنا تاج اتاروں, وہ اشارہ تھا, تو تم فلفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا. اب امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے, لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا.
اللہ اللہ,
جو قتل کرنے کے در پیدا استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا, اور نہ صرف آپ کو صدا احترام کے ساتھ بٹھایا بلکہ مودبانہ آپ کے سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھ گئے.
اللہ اللہ,
جب تک آپ بیٹھے رہے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا, امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تو نے مجھے کیوں طلب کیا, جو کام ہے وہ کر تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ
اللہ
ہو. کمال ہے, سبحان اللہ. چنانچہ خلیفہ نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ رخصت کر دیا, مگر آپ کا دبدبہ اس پر ایسا طاری تھا کہ وہ لرزہ بر اندام تھا, اس کے جسم پہ جو نا جو سمجھے کہ راشہ طاری تھا, وہ کپ کپا رہا تھا, اور 3 دن وہ بے ہوش رہا.
اللہ اکبر,
بس تھوڑی دیر کے لیے کبھی ہوش آتا تھا اس کو. اچھا, جب اس کو وہ صحیح ہو گیا تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, تم نے تو قتل کرنے کا معاملہ کہا تھا اور تمہاری حالت یہ تبدیل ہو گئی, ہوا کیا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا اپنے جبڑوں کے درمیان, جو پورے چبوترے کو جس پہ میں بیٹھتا ہوں اس پورے تخت کو گھیر لے. وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خبردار, اگر ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تجھے نگل جاؤں گا.
اللہ,
بس اس کی دہشت مجھ پر طاری ہوئی, اور پھر بعد میں خلیفہ نے آپ سے اس کی معافی بھی طلب کی. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے, وہ ہے نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. یہ اللہ والوں کا انداز ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہم کر رہے تھے, اور آپ کی یہ شان بھی دیکھی, آپ نے کچھ امام جعفر صادق کے ارشادات بھی بیان کیے, اور ہم نے کچھ امام جعفر صادق کی سیرت, کردار اور کرامتوں کو ذکر کیا. مدنی چینل کے ناظرین, آج جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہوا, کاش کہ ہم بھی ان کی سیرت و کردار کو اپنانے والے بن جائیں. اور دیکھیے, کردار کو اپنانے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی پڑے گی, کچھ محنت کرنی پڑے گی, بغیر کوشش کیے ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. تو لہٰذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. مدنی ماحول آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی مذاکروں میں شرکت کیجیے, ہفتہ وار اجتماعات میں آپ تشریف لائیے. اللہ پاک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے, اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اللہ والے ہیں جو